سیدی و سنتی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. ایک قطعہ ہے
جہاں رنگ بو میں ہر طرف بس آب و گل پایا جہاں رنگ بو میں ہر طرف بس آب و گل پایا مگر عاشق کے آب و گل میں ہم نے درد دل پایا مگر عاشق کے آب و گل میں ہم نے درد دل پایا
آب و گل آپ مانے پانی گل مانے مٹھی. پہلے فرمایا کہ جہاں رنگ ہو میں طرح طرح کی رنگینیاں ہیں اس دنیا میں کائنات میں اور ہر طرف جو ہے ایک کشاکش لگی ہوئی ہے, کوئی کسی طرف بھاگا جا رہا ہے کوئی کسی طرف بھاگا جا رہا ہے, مگر جو بھی بھاگ رہا ہے اس میں اکثر آب و گل کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ہر چیز پانی اور مٹی کی بنی ہوئی فنا ہونے والی ہے, ہر آدمی جو ہے اسی کو انہی چیزوں پہ مر رہا ہے, مرنے والی چیزوں پہ مر رہا ہے. مگر اللہ کا عاشق وہ خوشبخت ہے, وہ خوش نصیب ہے اور وہ گراں قدر ہستی ہے جس کے آب و گل یعنی اس کے جسم بھی پانی مٹی کا بنا, لیکن اس میں خصوصیت یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا عشق و محبت ہے, طرز دل ہے, طرز محبت ہے. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے ہمیں دو جہاں سے فراغت دی اور مبارک تیرا درد غم درد و غم ہاتھ آئے, ایسے وہ مبارک ہستیاں ہوتی ہیں کہ اللہ کی محبت کا اللہ کے درد محبت کا ایک ذرہ حاصل ہو جانا ساری کائنات کی دولت سے افضل ہے. اور ان کے قلب میں تو ایک دریا موزن ہوتا ہے اللہ کی محبت کا, تو کیا کہنا ہے. اسی پہ حضرت کے وہ اشعار بھی یاد آتے ہیں, فرمایا کہ وہ ہے نا قلب مستر کے اشعار کیا ہے پہلا مصرع, ہاں وہ جس کا نام کہ دنیا میں قلب مستر اللہ کی محبت میں ہر وقت بے چین اور ہر وقت اللہ کی رضا کی جستجو میں وہ بے چین ہے اور اللہ کی ملاقات میں وہ بے چین ہے, اللہ کے وصال سے وہ ہر وقت بے چین ہے. مثال کے لیے وہ جس کا نام کہ دنیا میں قلب مضطر تھا فلک پہ جا کے ہوئی ہم شکل ماہ و اختر تھا. کیا مبارک ہستیاں ہیں جس دل میں اللہ کی محبت کا ایک ذرہ آ جائے, بس کیا بات ہے اس کی کیا قیمت ہے کہ فلک پہ جا کے وہی ہم شکل ماہ و اختر تھا. جیسے دنیا والوں کے لیے کائنات کے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں دنیا کے اندر, کتنے وہ خوشنما معلوم ہوتے ہیں, کیسے عظیم و شان معلوم ہوتے ہیں, کتنے دور فلک پہ ایک تارہ چمک رہا ہے کیسا عجیب اس کا اثر آتا ہے, کتنی قیمت معلوم ہوتی ہے اس کی. ایسے ہی آسمان والوں کے لیے یہ ہستیاں سورج اور چاند کی مانند چمکتی ہوتی ہیں, بلکہ سورج اور چاند بھی فنا ہو جائیں گے لیکن عاشق کے دل میں جو اللہ کی محبت کا ذرہ ہے یہ درد محبت ہے اور وہ تو اس کی تو کچھ پائی نہیں, وہ تو بالکل جاویدانی ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے اور سب چیز فنا ہو جائے گی لیکن اللہ کی محبت دنیا میں بھی قبر میں بھی اور محشر میں بھی اور جنت میں بھی. ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامغر کاکم فرمایا کرتے ہیں کہ جنت میں بھی اللہ تعالی کی معرفت ترقی ہوتی رہے گی جنت میں, سبحان اللہ, یعنی یہ دنیا ہی تک نہیں ہے بلکہ وہاں بھی اللہ کی معرفت میں ترقی ہوتی رہے گی جس سے اس کا درجہ بھی بڑھتا رہے گا اور عیش دوام میں بھی ترقی ہوتی رہے گی. کیا قیمت ہے اللہ کے ایک ذرہ درد محبت کو کے حصول کی. یہ فرمایا کہ عاشق بھی اللہ کا عاشق بھی دنیا دار بھی بظاہر ایک جیسے جسم ہے, وہی مٹی پانی کی جسم ہے, لیکن اس میں کیا خصوصیت ہے اللہ کے عاشق میں کہ اس کے قلب کے اندر اللہ کی محبت کب ہوتی ہے, اللہ کے محبت کا درد ہے. درد کیا ہے, درد کیسے حاصل ہوتا ہے, درد حاصل ہوتا ہے اپنی خواہشات کو فنا کرنے سے, اپنی ناجائز خواہشات کو فنا کرنا, اللہ کی مرضی کے خلاف جو خواہشات ہیں, اور اس کے اندر ترقی ہوتی رہتی ہے. جتنی خواہشات کو فنا کرے گا اتنے ہی زیادہ اس کے قلب کو اللہ کی محبت کا درد, اللہ کی محبت کا غم حاصل ہوگا. اور فرمایا کہ یہ غم وہ غم ہے کہ جو لذیذ ہے, یہ وہ غم نہیں جو ہسپتال پہنچا دے بستر سے چپکا دے, بلکہ وہ غم ہے کہ جس غم کے ایک ذرے کے بدلے سینکڑوں سلطنتیں قربان کر دیتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی مثال, جب ان کو اللہ نے جلد فرمایا اور اپنی محبت کا ایک ذرہ چسک عطا فرمائی تو پوری سلطنت کو رات و رات انہوں نے خیر آباد کہہ دیا اور شاہی خلعت کو اتار کر جس میں شاہی آج گدری گوش ہے, فخر جاہی آج جس میں شاہی آج گدری پوش ہے, جاہے شاہی فخر میں رو پوش ہے. اب وہ بادشاہت کا جو نشہ ہوتا ہے سب کچھ اس اللہ کی محبت پہ, اللہ کی محبت ابھی حاصل بھی نہیں ہوا, بس یعنی ابھی نقطۂ آغاز ہے اس کا, یہ عالم ہے کہ وہ گدری پہن لیے شاہی خلعت کو اتار دیا, کیا اللہ کی محبت کا ذرہ. تو پھر بعد میں پھر انہوں نے 10 سال عبادت کی, پھر ان کا مقام کہاں سے کہاں پہنچ گیا, لیکن نقطۂ آغاز میں خلط شاہی اور سلطنت کو قربان کر دیا نقطۂ آغاز میں, تو انتہا کا کیا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, بہت بڑا فضل ہے جو کسی ولی کامل کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے, اس کی نظر عنایت ہو جائے, اس کی دعائیں مل جائے, اس کی صحبت مل جائے. دونوں جہان کی دولت سے کہیں بڑھ کر ہے, کہیں بڑھ کر. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات.
جہان رنگ میں ہر طرف بس آب و گل پایا, جہان رنگ میں ہر طرف بس آب و گل پایا, مگر عاشق کے آب و گل میں ہم نے درد دل پایا, مگر عاشق کے آب و گل میں ہم ہمارے خون حسرت پر پلک رویا ضمیر روئی.
دیکھیے اللہ کے عاشقین کو وہ حوصلہ اور وہ ہمت عطا ہوتی ہے, اور یہ حوصلہ اور ہمت بھی اہل ہمت اور اہل حوصلہ اور اہل محبت سے حاصل ہوتی ہے, سینہ بسینہ حاصل ہوتی ہے, ایسے ہی خود سے نہیں پیدا ہو جاتی, کتابوں سے نہیں ملتی, بلکہ اہل محبت کے سینوں سے, اہل حوصلہ کے سینوں سے ملتی ہے. حوصلے والوں میں بیٹھنے سے حوصلہ پیدا ہوتا ہے, شیروں میں بیٹھنے سے شیرانہ ہمت پیدا ہوتی ہے, اور لومڑی اور گیدڑوں میں بیٹھنے سے لومڑیانہ اور گیدڑانہ مزاج پیدا ہوتا ہے, یعنی کمزوری ہوتی ہے, روح کمزور رہتی ہے, کہ جہاں دیکھا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہاں پھسل گئے. دین نہیں, دین کی روح نہیں ہے اصل, ایک دین ہے ایک دین کی روح ہے, دین کی روح نہ رہتی اور اخلاص نہیں رہتا اور تسلیم و رضا نہیں رہتی, تو یہ چیز اولیاء اللہ سے حاصل ہوتی ہے, اولیاء کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. اسی کو فرمایا نہ کتابوں سے, نوازوں سے, نظر سے, کر اس شعر کو جگہ جگہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ذکر فرمایا ہے. اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو جسٹس تھے, جہیں انگریزی دان تھے, پڑھے لکھے تھے, کیا قسمت ہے ان کی کہ خود بھی اللہ والے تھے لیکن ایک مجدد نے اس شعر کو جگہ جگہ نصیحت کے لیے ذکر فرمایا ہے. نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. تو یہ ہے کہ یہ ہمارے خون حسرت پر فلک رویا زمین ہوئی, وہ حوصلہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اپنے ان کے خون حسرت پہ, کیونکہ تقاضے دل میں شدید ہیں لیکن خدا کا خوف اور عظمت غالب ہے, اور یہ خوف اور عظمت کا غلبہ وہی اہل ہمت سے حاصل ہوتا ہے. تو وہ ایسا خوف اور غلبہ حاصل ہے کہ اپنے تقاضوں کا خون کر ڈالا, اور ایسا خون کر ڈالا زمین اور آسمان رونے لگے, فرشتے رونے لگے کہ یہ کیسی قوم ہے, کیسے اللہ کے بندے ہیں کہ آپ نے تقاضوں کو کیسے خون کرتے ہیں. فرشتوں میں تو تقاضے ہی نہیں ہیں, وہ کیا جانے کہ خون تمنا اور خون حسرت کیا ہوتا ہے, اپنے ناجائز خواہشات کو خون کرنا کیا ہوتا ہے, وہ کیا جانے. وہ تو دیکھتے حیرت سے کہ یہ کیسے بندے ہیں اللہ, فلک رویا زمین ہوئی, ہے نا, یہ اولیاء اللہ کا حال ہوتا ہے.
ہمارے خون حسرت پر فلک رویا زمین روئی, ہمارے خون حسرت پر فلک رویا زمین روئی, مگر اے دل مبارک ہو کہ تو نے درد دل پایا, مگر اے دل مبارک ہو کہ تو نے درد دل پایا.
خواہشات کو خون کرنے سے کیا ملا, اللہ کی محبت کا غم مل گیا, اللہ کی محبت کا درد مل گیا. تو مبارک ہو کہ ہماری گندی گندی خواہشات کی کیا حیثیت ہے, گندی خواہشات کو چھوڑ دینا. ایک بزرگ تھے, وہ جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ اللہ سے کہ اللہ جمادے چند دادم جاں خریدا, بحمد اللہ عجب اللہ خریدا, کہ اللہ ہم نے اپنی خواہشات کو خون کیا اور ہم نے جو ہے غیروں سے آنکھیں پھیر لی, غیر اللہ کو دل سے نکال دیا. غیر اللہ کیا ہے, فنا ہونے والے اور مرنے والے بالکل عارضی چیزیں اور گندی چیزیں, گندی خواہشات کو ہم نے چھوڑا اور گندی خواہشات کے کنکر پتھر کو ہم نے دل سے نکال دیا. جمادے چند دادم جان خریدا, کتنے ہم نے اے اللہ کتنے سستے آپ ہیں کہ ہم نے گندی خواہشات کو چھوڑ کر آپ جیسی پاک ذات کو لے لیا ہم نے. ہاں الحمد للہ عجب اللہ خریدا, کتنے آپ سستے معلوم ہوتے ہیں. گندی چیز کو چھوڑ کر اچھی چیز کا حاصل ہونا تو ویسے ہی بہت بہت خوبی کی بات ہے, لیکن اللہ آپ کی ذات عالی کو ہم نے پا لیا, آپ بس اتنا ہی چاہتے ہیں. اور آپ کیسے کریم ہیں, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ, کیا اللہ آپ نے ہماری گندی چیز کو خریدا. نفس بری بری باتوں کو اوپر اکساتا ہے, اور وہ نفس آپ نے, اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے انفاظ کو یعنی نفوس کو, انفاظ نہیں نفوس کو تو خرید لیا جنت کے بدلے. جنت بالکل بے عیب چیز ہے اور نفس تو عیب ہی عیب ہے. اللہ کیسی کریم ذات ہے کہ آپ نے ہماری عیب دار چیز کو بے عیب چیز کے بدلے میں خرید لی, کیسی کریم ہے. ایک ٹھیلے والا ہے, اس کا مال سڑ گیا ہے, ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس کا مال سڑ گیا, بیچارہ آم وغیرہ کو بیچ رہا تھا, وہ گل سڑ گئے. اب وہ اس کو یقین ہے کہ یہ تو اب کوئی خریدے گا نہیں, اب رات کو بیوی بچوں کے ساتھ کیسے وہ اس کے لیے کھانا پینا کیسے لے کے جائے, کیسے سودا بکے, کون لے گا. وہ غمگین بیٹھا ہے, اچانک ایک آتا ہے آدمی, دیکھتا ہے کہ اس کا سودا ابھی تک نہیں بکا, تو وہ کہتا ہے کہ سارا سودا ہمیں دے دو. سارا اس کا سڑا ہوا مال خرید لیتا ہے, کیا خوشی کا عالم ہوگا اس کا, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی کریم ذات ہے بھائی, یا ہمارے جو ہے نفوس کو اللہ تعالیٰ نے, گندے نفس کو, برے بری خواہشات والے نفس کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا، سڑا ہوا مال ہمارا اللہ بغیر کی بدلے میں خرید لیا. یہ چیز جو ہے یہ بڑی دولت ہے دوستو، اللہ کی محبت کا غم ذرہ حاصل ہو جاتا اور حوصلہ حاصل ہو جاتا، محبت حاصل ہو جاتا، یہ بڑی دولت ہے. یہی کمانے کو دنیا میں آئے ہیں، یہی کمانے کو دنیا میں آئے ہیں. اور جس قلب کے اندر اللہ کی محبت کا جتنا خزانہ ہوگا، اللہ کے ہاں اس کی اتنی ہی قیمت ہوگی. اللہ کے ہاں کیا، مخلوق میں بھی اس کی ایسی قیمت ہوتی ہے. دیکھ لو اولیاء اللہ کے پیچھے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، ان کے جوتے اٹھانے کو فخر سمجھتے ہیں، ان کی اسی معمولی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور اس چھوٹی سی خدمت کا ایسا سرور ہوتا ہے کہ وہ سرور جاویدانی ہوتا ہے. کتنا مزہ آتا ہے کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھا لو، اس کی نظر عنایت مل جائے، اس کی دعا مل جائے، کیسی خوشی حاصل ہوتی ہے. دن بھر سرور رہتا ہے، اور سرور جو ہے وہ رہتا ہے، جاتا نہیں ہے، محسوس چاہے ہو نہ ہو سرور رہتا ہے. تو یہ اور یہ اللہ کا حال ہے. ہمارے خون حسرت پر فلک رویا زمین روئی، ہمارے خون حسرت پر فلک رویا زمین روئی، مگر اے دل مبارک ہو کے تو نے درد دل پایا، مگر اے دل مبارک ہو کے تو نے درد دل پایا، جہاں رنگ ہو طرف بس آب و گل پایا، جہاں رنگ ہو میں ہر طرف بس آب و گل پایا، جہاں رنگ ہو میں ہر طرف بس آب و گل پایا، مگر عاشق کے آب و گل میں ہم نے درد دل پایا، مگر عاشق کے آب و گل میں ہم نے درد دل پایا. ملفوظات ہیں حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ. یہ ملفوظات اصلاح خواتین سے متعلق ایک جگہ جمع کر دیے گئے ہیں. تعلیم نسواں کی ضرورت. ارشاد فرمایا کہ تجربے سے یہ بات ثابت کی، تجربے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ مردوں میں علماء کا پایا جانا مستورات کی دینی ضروریات کے لیے کافی وافی نہیں ہے. دو وجہ سے، اولاً پردے کے سبب سے سب عورتوں کا علماء کے پاس جانا تقریباً ناممکن ہے، اور گھر کے مردوں کو اگر واسطہ بنایا جائے تو بعض مستورات کو گھر کے ایسے مرد ہی میسر نہیں ہوتے، اور بعض جگہ خود مردوں ہی کو اپنے دین کا اہتمام نہیں ہوتا، تو دوسروں کے لیے سوال کرنے کا کیا اہتمام کریں گے. بس ایسی عورتوں کو دین کی تحقیق دشوار ہے، اور اگر اتفاق سے کسی کی رسائی بھی ہو گئی یا کسی کے گھر میں باپ بیٹا بھائی وغیرہ عالم ہیں، تب بھی بعض مسائل عورتیں ان مردوں سے نہیں پوچھ سکتی، ایسی بے تکلفی شوہر سے ہوتی ہے. تو سب شوہروں کا ایسا ہونا عادتاً ناممکن ہے، تو عورتوں کی عام احتیاج رفع ہونے کی وجود اس کے کوئی سیرت نہیں صورت نہیں کہ کچھ عورتیں پڑھی ہوئی ہوں اور عام مستورات ان سے اپنے دین کی ہر قسم کی تحقیقات کیا کریں، بس کچھ عورتوں کو متعارف طریقے سے تعلیم دینا واجب ہوا، کیونکہ واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے گو بالغیر صحیح۔ اولاد کی اصلاح کے لیے عورتوں کی تعلیم کا اہتمام نہایت ضروری ہے، کیونکہ عورتوں کی اصلاح نہ ہونے کا اثر مردوں پر بھی پڑتا ہے، کیونکہ بچے اکثر ماؤں کی گود میں پلتے ہیں جو مرد ہونے والے ہیں، اور ان پر ماؤں کے اخلاق و عادات کا بڑا اثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ حکماء کا قول ہے کہ جس عمر میں بچہ عقل حیولانی کے درجے سے نکل جاتا ہے تو گو وہ اس وقت بات نہ کر سکے مگر اس کے دماغ میں ہر بات ہر فعل منقش ہو جاتا ہے، چھوٹے بچوں کو بھی نقش ہو جاتا ہے جو وہ دیکھتے ہیں، اگرچہ وہ بول نہیں سکتے اظہار نہیں کر سکتے، تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بات چیت کرتے پر حتیٰ کہ گفتگو میں بھی خیال رکھنا چاہیے، گفتگو میں بھی اخلاق کو گرن دے ورنہ بچوں میں وہی عادات پیدا ہو جاتی ہے اور جو کچھ وہ دیکھتے ہیں ان کے دماغ پر وہ نقش ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے سامنے کوئی بات بھی بیجا اور نازیبا نہ کرنی چاہیے، بلکہ بعض حکما نے یہ لکھا ہے کہ بچہ جس وقت ماں کے پیٹ میں جنین ہوتا ہے اس وقت بھی ماں کے افعال کا اثر اس پر پڑتا ہے، اس لیے لڑکیوں کی تعلیم اور اصلاح زیادہ ضروری ہے، کیونکہ لڑکے تو بعد میں ماؤں کے قبضے سے نکل کر استاد اور مشائخ کی صحبت میں بھی پہنچ جاتے ہیں جس سے ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، لڑکیوں کو یہ بات بھی میسر نہیں ہوتی، وہ ہر وقت گھر میں رہتی ہیں اور ان کے لیے یہی اسلم یعنی سب سے سلامتی والا راستہ ہے، ضرورت اس کی ہے کہ عورتوں میں بھی علم دین کی جاننے والیاں کچھ ہوں تو ان کے ذریعے سے عورتوں کی اصلاح بآسانی ہو جائے گی، کیونکہ مردوں کے عالم ہونے سے عورتوں کی پوری اصلاح نہیں ہوتی، لڑکیوں عورتوں کی اصلاح نہ ہونے میں سارا قصور اللہ تعالی رحم فرمائے ماں باپ کا ہے کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام اور اہتمام بالکل نہیں کرتے، یہ دینی تعلیم سے مراد ہے سب بات۔ میں بقسم کہتا ہوں کہ عورتوں کو دین کی تعلیم دے کر تو دیکھو، اس سے ان میں عقل اور فہم اور سلیقہ اور دنیا کا انتظام بھی کس قدر پیدا ہوتا ہے، جن عورتوں کو دین کی تعلیم حاصل ہے عقل و فہم میں وہ عورتیں کبھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو ایم اے اور بی اے اور میم اے ہو رہی ہیں، میم وہ انگریزی میں میڈم کو میم کہنا شروع کر دیا تو ایسے اردو میں میم کہتے ہیں، امریکی تو میم کہتے ہیں میم، تو فرما رہے ہیں کہ جن عورتوں کو دین کی تعلیم حاصل ہے عقل و فہم میں وہ عورتیں کبھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اصل میں تھوڑی جو ہے غلطی ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ ہم دنیاوی ترقی اور دنیاوی مال و دولت کو عقل و فہم کا سبب اس کا سبب سمجھتے ہیں، تو حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت تو عقل و فہم تو وہ ہے صحیح راستہ اختیار کرنا جو سنت اور شریعت کا راستہ، کیونکہ مرنا ہے مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، تو وہی باتیں وہی افعال کام کے ہوں گے جو اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق ہوں گے، اور مال و دولت سے وہاں ہماری قیمت نہیں لگے گی، سید صاحب سے قیمت نہیں لگے گی، ملک صاحب سے قیمت نہیں لگے گی، یہاں چودھری ہیں تو وہاں چودھری نہیں ہوں گے، وہاں سب برابر ہوں گے، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہوں گے، جو لوگ زیادہ تقوی والے ہوں گے دنیا میں ان کی زیادہ قیمت ہوگی، تو وہاں کافروں کو تو ایک گھونٹ وہاں پانی، یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نظر میں اگر دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، یعنی کتنی بھی نہیں ہے اللہ کی نظر میں، دنیا کی حقیقت دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ دیتے، یعنی کہ اتنی بے حقیقت ہے دنیا کہ کافروں کو اللہ نے بے بہا دے دیا کہ ٹھیک ہے تمہاری جنت یہی ہے، تم یہاں جتنا چاہو عیش کر لو، مجرمانہ عیش کر لو، میرے حضرت نے کیا بات فرمائی، فرماتے تھے کہ دیکھو جس مجرم کو پھانسی ہونے والی ہوتی ہے وہ حکومت کہتی ہے کہ بھائی اس کی آخری خواہش پوری کر دو، اس کو کچھ گھما پھرا دو دنیا کے اندر، یہ بھی طریقہ انگریزوں ہی سے آیا ہوا ہے کہ جس کو پھانسی لگنے والی ہے اس کو قورمے بریانی کرپٹر لے جاؤ کہیں بھی لے جاؤ کوئی مزہ آئے گا، تو کافروں کا عیش و عشرت مجرمانہ ہے، کیونکہ وہ مجرم ہیں تو وہ اپنے انجام کے قریب ہو رہے ہیں، تو ان کو دنیا کی لذت، ہمیں تو لگتا ہے کہ بڑے عیش و عشرت میں ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دل پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے. فرمایا کہ منہ میں کباب اور دل پر عذاب ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ بڑے عیش و عشرت میں ہیں، اندر سے بالکل بے چینی. جب ہی میرے حضرت فرماتے تھے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کیا بات، فرماتے تھے ایک جگہ وہاں یہ تفریحی مقام پر انگریز جو ہے وہ کیمرے لیے مناظر کو محفوظ کر رہے تھے، کہا کہ ان کی دل کی بے چینی کی علامت ہے، یہ سکون اور حسن کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں سکون نہیں ملے گا، بے چینی ہے ہر وقت. مناظر کی تصویریں لینا ان کے دل کی بے چینی اور عذاب کی علامت ہے، یہ اللہ والے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. بہرحال ہماری نظر میں عقل اور فہم یہ ہے، جو زیادہ مال کماتا ہے ہماری نظر میں وہ زیادہ عقل والا ہے، لیکن مال کمانا تو ٹھیک ہے لیکن آخرت کا جو مال کماتا ہے سب سے عقل مند تو وہ ہے، کیونکہ یہاں جو کچھ کمایا ہے سب یہیں چھوڑ جانا ہے، اس کے بعد یہ سوچے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، کون سی چیزیں ہمارے کام آئیں گی، کون سی کرنسی ہمارے کام آئیں گی، کیا اعمال ہمارے کام آئیں گے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے عیش کی ہماری ضمانت ہے. تو یہ عقل و فہم کی بات ہو رہی ہے، ان کے اندر وہ عقل و فہم، اور دنیا داری کا بھی سلیقہ دین سے ہی آتا ہے، صفائی ستھرائی سلیقہ سب کچھ ہمارے دین میں ہے، مگر یہ کہ ہم دین سیکھتے نہیں ہیں اور اس لیے ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ اچھا دیندار لوگ ایسے کام کرتے ہیں. بعض اسلام میں کوئی نقص نہیں ہے، اللہ نے جو مذہب ہمیں دیا ہے سب سے پیارا، صاف ستھرا، سب سے اعلیٰ، لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں. سیکھ کر کریں تو پھر دیکھو، اولیاء اللہ سے سیکھو دین کا سلیقہ اور دنیا کا سلیقہ، کھانے پینے کا سلیقہ، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ، دیکھا تو اولیاء اللہ کو دیکھو پھر پتہ چلے گا. جن عورتوں کو دین کی تعلیم حاصل ہے عقل و فہم میں، وہ عورتیں کبھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو ایم اے اور میم اے ہو رہی ہیں. ہاں بے حیائی میں وہ ضرور ان سے آگے بڑھ جائیں گی، اور باتیں بنانے میں بھی انگریزی پڑھنے والیاں شاید پڑھ جائیں گی، مگر عقل کی بات دیندار عورت ہی کی زبان سے زیادہ نکلے. شوہر صاحب بیوی میں عیب تو نکالتے رہتے ہیں مگر اس کی تعلیم کا تو اہتمام کریں. جس کا دل چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے کہ علم دین کے برابر دنیا بھر میں کوئی دستور العمل اور کوئی تعلیم شائستگی اور تہذیب یعنی سلیقہ نہیں سکھاتا. چنانچہ ایک وہ شخص لے لیجئے جس پر علم دین نے پورا اثر کیا ہو، اور ایک شخص وہ لیجئے جس پر جدید تہذیب نے پورا اثر کیا ہو، پھر دونوں کے اخلاق اور معاشرت اور معاملے کا موازنہ کیجئے تو آسمان اور زمین کا فرق پائیں گے. البتہ اگر تصنع اور تکلف کا نام کسی نے تہذیب رکھ لیا، یہ ہے ان کی حقیقت، تصنع یعنی بناوٹ اور تکلف، تو یہ تو اس کی یہی غلطی ہوگی کہ ایک شے کا مفہوم اس نے غلط ٹھہرا لیا. اور اگر کسی کے ذہن میں اس وقت کوئی دیندار ایسا ہو جس میں حقیقی تہذیب کی کمی ہو، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس نے علوم دینیہ کا پورا اثر نہیں لیا، سیکھا نہیں دین کو. اب اس تعلیم کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور وہ تعلیم اختیار کر لی ہے جو مضر ہے، اس کو اس پہ قرض سوئیں گے. اب اس تعلیم کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے وہ تعلیم اختیار کر لی ہے جو مضر ہے. جو مفید اور ضروری تعلیم تھی اس میں تو کمی ہوتی جاتی ہے بلکہ ناپید ہوتی جاتی ہے. اس تعلیم کے پابند نہ ہونے کے یہ نتائج ہیں کہ اخلاق درست نہیں ہوتے، اور باوجود یہ کہ عورتوں میں محبت اور جانساری اور ایثار کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، پھر بھی خاوند سے ان کی نہیں بنتی، کیونکہ مذہبی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان میں پھوڑپن اور بے باکی موجود ہے. جو کچھ زبان میں آ جائے بے دھڑک بک ڈالتی ہیں، جس سے خاوند کو تکلیف پہنچتی ہے اور خانہ جنگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، زندگی تلخ ہو جاتی ہے. بعض حضرات کی تو رائے یہ ہے کہ عورتوں کو تعلیم مضر ہے، کیونکہ بہت سے مفاسد کا ذریعہ، یہ دنیاوی تعلیم کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ بہت سے مفاسد کا ذریعہ اور پیش خیمہ ہے جن کا سدباب ضروری ہے. مگر اس کی ایسی مثال ہے کہ کسی نے اپنے گھر والوں کو کھانا کھلایا، اتفاق سے بیوی بچے سب کو حیضہ ہو گیا. اب آپ نے رائے قائم کی کہ کھانے پینے سے تو حیضہ ہو جاتا ہے، اس لیے کھانا پینا سب بند، اور دل میں ٹھان لی کہ کھانے پینے کے برابر کوئی چیز بری نہیں، تو تعلیم سے اگر کسی کو ضرر پہنچ گیا، نقصان پہنچ گیا، تو یہ تعلیم کی بد تدبیری سے ہے، نہ کہ تعلیم سے. اگر مفاسد کا اعتبار کیا جائے، یعنی نقصانات کا اعتبار کیا جائے، اس میں عورت کی کیا تخصیص ہے؟ اگر مردوں کو پیش آئے وہ بھی ایسے ہی ہوں گے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ عورتوں کو تعلیم سے روکا جائے اور مردوں کو تعلیم میں ہر طرح کی آزادی دی جائے بلکہ اہتمام کیا جائے؟ مرد عورتوں کی تعلیم اپنے ذمے ہی نہیں سمجھتے، آپ حضرات کے ذمے ان کی تعلیم بھی ضروری ہے. مردوں پر واجب ہے کہ ان کو احکام بتلائیں. حدیث میں ہے کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتی، یعنی تم سب ذمہ دار ہو، تم سے قیامت میں تمہاری ذمہ داری کی چیزوں سے سوال کیا جائے گا. مرد اپنے خاندان میں، اپنے متعلقین میں حاکم ہے، قیامت میں پوچھا جائے گا کہ محکومین کا کیا حق ادا کیا. محض نان نفقہ، یعنی ان کو خرچہ دینا، کپڑے وغیرہ بنانا اور زیورات بنانا، محض نان نفقہ ہی سے حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کھانا پینا دنیا کی زندگی تک ہے، آگے کچھ بھی نہیں، اس لیے صرف اس پر اکتفا کرنے سے حق ادا نہیں ہوتا. چنانچہ حق تعالی نے صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ، یعنی ان کی تعلیم کرو، حقوق الہی سکھلاؤ، ان سے تعمیل بھی کراؤ. تو گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کے معنی یہی ہیں کہ ان کو تنبیہ کرتے رہو. بعض لوگ بتلا تو دیتے ہیں مگر ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ 10 دفعہ تو کہہ دیا، نہ مانے تو ہم کیا کریں. سچ تو یہ ہے کہ مردوں نے بھی دین کی ضرورت کو ضرورت نہیں سمجھا، کمزوری ہمارے اندر ہوتی ہے. جتنی قیمت ہمارے اندر ہوگی، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے مثال فرمائی کہ دیکھو بچہ ابھی اگر ننگی تار کو بجلی کے ہاتھ لگانے لگے تو کیسی فوراً دوڑتے ہیں، سارا گھر چلاتا ہے یار یہ کیا کر رہے ہیں. تو قیمت ہے اس کی، معلوم ہے کہ بجلی لگنے سے موت واقع ہو جائے گی، بہت زبردست نقصان ہو جائے، کیسا بھاگتے ہیں. تو دین کی کمی اور کمزوری کی وجہ سے نقصان کی اہمیت نہیں ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں اس کو، تو یہ سمجھ کی کمزوری ہے. سچ تو یہ ہے کہ مردوں نے بھی دین کی ضرورت کو ضرورت نہیں سمجھا. کھانا ضروری، فیشن ضروری، ناموری ضروری، مگر غیر ضروری ہے تو دین. دنیا کی ذرا سی نقصان کا خیال ہوتا ہے اور یہ نہیں سمجھتے کہ اگر دین کا نقصان اور خرابی پہنچ گئی تو کیسا بڑا نقصان ہوگا. پھر اگر وہ مضرت یعنی نقصان ایمان کی حد میں ہے تب تو چھٹکارا بھی ہو جائے گا، مگر یعنی کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے جو ہے وہ ایمان کا نقصان نہیں ہو رہا تو پھر تو چھٹکارا چلو نجات کا راستہ ہے، مگر نقصان یعنی عذاب پھر بھی ہوگا. یعنی کوئی دین میں کمزوری رہ گئی، گناہ کر ڈالے یا کوئی ایسا خلاف شریعت کام کرتے رہے تو عذاب تو ہوگا، سزا تو ملے گی اس کی، پھر بھی ہوگا. گو دائمی نہ ہو، یعنی ہمیشہ تو نہیں ہوگا عذاب، ہمیشہ عذاب تو صرف کافروں کو ہوگا جو ایمان نہیں لائے، جو ایمان والے ہیں ان کو بلاخر سزا بھگت کر جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، ایک لمحہ بھی ہمیں تحمل نہیں ہو سکتا. اللہ اپنے فضل و کرم سے، ہمارے اعمال تو بہت ہی گندے ہیں اور ہم کسی لائق نہیں، یہ اللہ آپ اپنا فضل فرما دیجئے کہ ہمیں دخول اولی جنت میں نصیب فرما دی. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ جنت کا سوال اس لیے کرتا ہوں کہ دوزخ کا ایک لمحہ بھی تحمل نہیں ہے، اور اگر جنت میں جنتیوں کی جوتیوں میں بھی مجھے جگہ مل جائے تو میں نجات سمجھوں گا. کیسے بڑے بڑے اللہ والے اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے اس قدر، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے چلا لگا لیا، کبھی کوئی کام ایسا کر ڈالا تو ہم اپنے اندر سمجھنے لگتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر لیا. اولیاء اللہ اپنے کو ہمیشہ سب سے کمتر جانتے تھے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے، بلکہ بلا استحقاق سوال کرتے ہیں جنت کا کہ اللہ ہمارا استحقاق نہیں ہے، بس آپ اپنے فضل سے ہمیں داخلہ جنت میں عطا فرما دیجیے. اور اگر ایمان کی حد سے بھی نکل گئی تب تو ہمیشہ کا مرنا ہو گیا. یہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ عورتیں اکثر اور مرد بھی جو دین نہیں سیکھے ہوتے وہ ایسی باتیں کر ڈالتے ہیں نادانی میں، ناسمجھی میں، جس سے وہ ایمان کی حدود سے بھی نکل جاتے ہیں. اسی لیے اولیاء اللہ کی صحبتیں, دین کی صحبتیں بہت ضروری ہیں کہ ان سے عقائد کی بھی سلامتی رہتی ہے. عقیدہ خراب ہو گیا, جیسے حضرت نے ہمارے فرمایا کہ ناشکری کا کلمہ نکل جاتا ہے, کسی کا انتقال ہو گیا اس سے بہت محبت تھی تو بعض اوقات ناشکری کے کلمے نکل جاتے ہیں نادانی میں, ناسمجھی میں, اور غم کی شدت میں نکل جاتے ہیں کہ ہم ہی ملے تھے اللہ کو یہ مصیبت ڈالنے کے لیے, نعوذ باللہ. اور ایسے بہت سے عقائد دلوں میں بیٹھ, غلط صحبتوں میں بیٹھنے سے عقائد بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو پھر تو بھائی عقیدے سے بڑھ کے کوئی چیز ہی نہیں. عقیدہ خراب ہو گیا خدا نخواستہ تو سب سے بڑا نقصان تو عقیدے کا ہے. اولیاء اللہ کو برا کہہ دیا, خانقاہوں کو برا کہہ دیا, ایسی باتیں کرنے سے خطرہ ہو جاتا ہے ایمان چلے جانے کا. اور اگر ایمان کی حد سے بھی نکل گئی تب تو ہمیشہ کا مرنا ہو گیا. اور تعجب ہے کہ دنیا کی باتوں سے بے فکری نہیں ہوتی مگر دین کی باتوں سے کس طرح بے فکری ہو جاتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ حدیث کے بموجب بڑا چھوٹے کا نگراں ہوتا ہے اور اس سے بعض عرص ہوگی. یعنی جو حدیث پڑھی ہے کلکم راعیوں اور کلکم مسئولن عن رعیتہ, تمہارے رعیت تمہارے چھوٹوں کے بارے میں سوال ہوگا. ہر ایک اپنے گھر کا بڑا ہوتا ہے, اس کے اپنے گھر کے بارے میں اس سے سوال ہوگا, اس سے بات پرس ہوگی. تو جس طرح ممکن ہو عورتوں کو دین مرد خود سکھا دے یا کوئی بیوی دوسری بیویوں کو سکھا دے اور سکھانے کے ساتھ ان کا پابند بھی بنا دے, اس کے بغیر برات یعنی چھٹکارا خلاصی نہیں ہو سکتی. اب تو حالت یہ ہے کہ گھر جا کر سب سے پہلے سوال کرتے ہیں کہ کھانا پکایا نہیں, کھانا پکایا یا نہیں. اگر کھانا تیار ہوا اور نمک تیز ہو گیا تو اب گھر والوں پر نزلہ اتر رہا ہے. غرض آج کل مردوں کو نہ عورتوں کے دین کی فکر ہے نہ دنیا کی فکر ہے, بس اپنی راحت کی فکر ہے. رات دن عورتوں سے اپنی خدمت لیتے رہتے ہیں, کبھی چولہے کی اور کبھی کپڑا سینے کی. نہ ان کے دین کی فکر, نہ دنیا کی, نہ آرام کی, نہ راحت کی. ان کو جاہل بنا رکھا ہے. یاد رکھو یہ بڑا ظلم ہے جو تم نے عورتوں پر کر رکھا ہے. ہمیں چاہیے کہ خود بھی کامل بنیں اور عورتوں کو بھی کامل بنائیں, جس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ پہلے علم دین حاصل کرو پھر عمل کا اہتمام کرو. اب تو وہ علم کے متعلق جو ہے احادیث کو اسکولوں اور کالجوں پہ لکھا جاتا ہے, یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ جیسے طلب العلم فریضۃ اللہ کل مسلم, اور یہ بھی مشہور حدیث ہے لیکن اس کا کچھ تصدیق نہیں ہے کہ اگر علم حاصل کرنا ہو چین جانا پڑے تو چین بھی جاؤ. اکثر لوگوں نے اس کو اسی طرف لے لیا ہے اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے. یہ تو علم دین کی باتیں ہیں, علم دین حاصل کر, علم ہے ہی اصل میں علم دین, باقی جو یہ دنیا کا ہے یہ تو اس کو فن کہتے ہیں, ہنر کہتے ہیں, پیٹ پالنے کا ہنر ہے, پیٹ پالنے کا فن ہے, علم اس کو نہیں کہتے. علم تو وہ ہے جو اللہ تک پہنچا. بس حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, دینی تعلیم کے واسطے زیادہ صحیح تھی, مگر اس میں مسلمہ کی زیادتی ثابت نہیں. یعنی اس میں مسلم تو لکھا ہے لیکن عورتوں کے لیے اس میں نہیں ہے نصیحت, بلکہ نواقفوں نے اپنی طرف سے لفظ مسلمہ حدیث میں اضافہ کر دیا ہے. گو معنی صحیح ہے مگر لفظاً صحیح نہیں. تو میں نے اس مسئلے میں عورتوں کی تعلیم کو عموم آیات سے مستنبط کرنا چاہا, کیونکہ آیات اور احادیث کا عموم اور خصوص دونوں حجت ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے مربوط بھی ہوتے ہیں. میں عورتوں کی تعلیم کا مخالف نہیں, مگر یہ کہتا ہوں کہ تم ان کو مذہبی تعلیم دو, اور زیادہ ہمت ہو تو عربی علوم کی تعلیم دو. اور اس کے لیے زیادہ ہمت کی قید اس لیے ہے کہ عربی کے لیے زیادہ فہم یعنی عقل کی زیادتی اور زیادہ محنت کی ضرورت, جو زیادہ عقل والے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ جو سب سے ڈل اور ڈفر بچہ ہوگا اس کو تو ڈال دیا کہ چلو ابھی اس کا اور کوئی اسکول میں تو داخلہ مل نہیں رہا, اس کو مدرسے میں ڈال دو. اور جو اچھے ہوشیار بچے ہوتے ہیں اس کو دین میں لگاتے ہیں, وہ دنیا میں لگاتے ہیں کہ زیادہ کمائے گا ہوشیار. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہوشیار بچے کو دین سکھانا چاہیے تو اسے اس کو کام بھی آگے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. وہی بات ہے کہ دین کی قیمت نہیں ہے, اگر قیمت ہوگی تو پھر سارے فن اور ہنر سب خود بخود ہمارے اندر آ جائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا. جس چیز کی قیمت ہوتی ہے آدمی راستہ اس کا نکال لیتا ہے. تو اگر قیمت دین کی ہوگی تو راستہ نکالے گا کہ بھائی اس بچے کو زیادہ آگے بڑھاؤ. در حقیقت بات یہی ہے کہ مرد تو تمام علوم کے جامع ہو سکتے ہیں, عورتیں عادتاً نہیں ہو سکتی. جامعیت کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے جو عورتوں میں نہیں ہے, مگر آج کل سب کو عقل کا ہیضہ ہو رہا ہے. آزادی کا زمانہ ہے, ہر ایک خود مختار ہے, چنانچہ عورتیں بھی کسی بات میں مردوں سے پیچھے رہنا نہیں چاہتی. تو برابر چلنا چاہتی ہیں, لیکن گاڑی کا جب پنچر ہو جاتا ہے ٹائر کا تو پھر وہ عورت بن جاتی ہے. ہر علم و فن کی تکمیل کرنا چاہتی ہیں, تصنیفیں کرتی ہیں, اخبارات میں مضامین بھیجتی ہیں. یہ قاعدہ کلیہ صحیح نہیں کہ ہر علم مفید ہے, اور نہ ہر شخص میں ہر علم حاصل کرنے کا حوصلہ ہے. جامعیت یعنی تمام علوم عقلیہ و نقلیہ کا جامع ہونا مردوں کا حوصلہ ہے, عورتوں کو ان کی ریز کرنا, حوصلے سے باہر بات کرنا ہے. اس جامعیت کا نتیجہ یہ ہوگا جو صفات عورتوں میں ہونی چاہیے وہ بھی باقی نہیں رہیں گی. چنانچہ رات دن اس کا تجربہ ہوتا جاتا ہے. عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ ضروری نصاب کے بعد اگر طبیعت میں قابلیت دیکھیں تو عربی کی طرف متوجہ کر دیں, تاکہ قرآن و حدیث اور فقہ اصلی زبان میں سمجھنے کے قابل ہو جائیں. اور قرآن پاک کا خالی ترجمہ جو بعض لڑکیاں پڑھتی ہیں میرے خیال میں سمجھنے میں زیادہ غلطی کرتی ہیں, اس لیے اکثر کے لیے مناسب نہیں. قرآن پاک کا ترجمہ تو بھائی جو مستند تراجم ہے ہمارے علماء کے اکابرین کے, وہ پوچھ کے پڑھنا چاہیے. خالی عربی آ جانے سے قرآن پاک کو سمجھ لینا صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے بڑے علم اور بڑی عقل اور بڑی فہم اور بڑی فقہ کی ضرورت ہوتی ہے. بہت علوم چاہیے ہوتے ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے, جو آج کل وہ خالی کوئی اس کو حاصل کرتا ہے. تو بس غرض یہ ہے کہ بھائی یہاں جو مراد حضرت کی ہے وہ دینی تعلیم ہے, اور حضرت مخالف نہیں ہے. ضروری تعلیم تو حضرت نے خود بیشتی زیور میں پڑھنا لکھنا بھی سکھایا عورتوں کو, کہ اتنا پڑھنا لکھنا آنا چاہیے کہ زندگی کے امور کو انجام دے دیں. لیکن گھر سے باہر نکلنا تو اس دور کے اندر اتنا فتنہ ساز ہو گیا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں تو عورت کا گھر سے دین پڑھنے پڑھانے کو بھی فتنے کے باعث. اور فتنے تو سب کے سامنے ہیں, کوئی لاکھ آنکھ بند کر لے, لاکھ منہ پھیر لے, لیکن فتنے تو ابھر ہی رہے ہیں. تو عورتوں کے لیے سب سے اچھا, اور آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے, کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو دارالعلوم موجود ہیں, فون کر کے مسئلہ بھی معلوم کر سکتے ہیں, کتابیں بھی موجود ہیں, کتابوں سے مسائل کا علم حاصل کریں. اور باقی جو ہے ان کی ضرورت مردوں کو چاہیے کہ مرد پورا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سلیم عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. غرض دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, خاتم النبیین, شفیع المؤمنین, رحمۃ للعالمین, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم انی اسألک بأن لک الحمد, لا الہ الا انت المنان, بدیع السماوات والارض, ذا الجلال والاکرام, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم, برحمتک نستغیث, اصلح لنا شأننا كله, ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللهم ارحمنا بترک المعاصی, ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. إليك ربي فحببنا, وفي أنفسنا لك فذللنا, وفي أعين الناس فعظمنا, ومن سيء الأخلاق فجنبنا. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة, هب لنا ما لا ينقصك, واغفر لنا ما لا يضرك, إنك أنت الوهاب. أسألك فرجا قريبا, نسألك فرجا قريبا, وصبرا جميلا, ورزقا واسعا, والعافية من جميع البلاء. فأسألك تمام العافية, وأسألك دوام العافية, وأسألك الشكر على العافية, وأسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك بالجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. يا الله تعالى جو کچھ عرض کر دیا اپنے کرم سے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، میرے گھر والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، میرے تمام دوستوں اور ان کے گھر والوں کو، حاضرین و حاضرات، غائبین و غائبات، اے اللہ تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی محبت کے غم سے مالا مال فرما، اے اللہ اپنی محبت کے خزانوں سے مالا مال فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جلد فرما لے، اے اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اے اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما، اے اللہ صحیح راستہ دکھلا بھی دیجئے اور صحیح راستے پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ برے راستے سے ہم کو بچا لیجئے، برائی کی برے کی بری چیز کی برائی ہماری آنکھیں کھول دیجئے، ہمیں بری چیز کو برا دکھلا دیجئے، اے اللہ اس راستے سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دیجئے کہ ہر سانس ہم آپ پر فدا کریں. اے اللہ ہمیں ہر سانس اپنی ذات عالی پر فدا کرنے کی توفیق دے دیجئے، بھیک دے دیجئے، اے اللہ ہم آپ پر فدا ہو، اپنا جان، اپنی ماں، اپنی عزت، اپنی آبرو، اے اللہ سب آپ کی دی ہوئی ہے، آپ پر فدا کر دے تو بھی سستا سونا، اے اللہ سب کچھ آپ پر فدا کرنے کی توفیق دے دیجئے. اے اللہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کرے، اے اللہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کرے، اے اللہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کرے. اے اللہ جو خطائیں ہو گئی، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے، اے اللہ توفیق توبہ دیجئے، اے اللہ توبہ نصرو کی توفیق دیجئے، اے اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ پھر بھی خطا ہو جائے تو پھر ایسی توبہ کریں کہ زمین و آسمان کو رلا دیں، عرش عظم کو ہلا دیں. اے اللہ ایسی توفیق توبہ عطا فرما کر پھر اپنے محبوبین و مقبولین میں ہم کو شامل فرما دیجئے. اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرمائی. اے اللہ قیامت تک ساعتاً فساعتاً متصاعداً متضاعداً متبارکاً درجات قرب دے انتہا عطا فرماتے رہے ہیں. اے اللہ میرے مرشد اول و مرشد ثانی کو قبور مبارک کو نور سے منور فرما دے. اے اللہ نور سے منور فرما دے. اے اللہ میرے مرشد ثالث قطب زمان عارف باللہ مقدوم العلماء سراج الملت والدین شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. حضرت کے گھر والوں کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. بچے بچے کو صحت و عافیت نصیب فرمائیے. اے اللہ ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائیے، عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، عافیت دارین عطا فرمائیے. اے اللہ جامع حکیم الامت جو ہمارے حضرت کا مشن ہے جلد از جلد اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے. اے اللہ اس کی ضروریات کا خوب بہترین انتظام فرما دیجئے. قیامت تک اے اللہ اس ادارے سے اپنی محبت کے اسرار و رموز کی نشر و اشاعت فرمائیے. اے اللہ انتہائی قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو انتہائی قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو بیمار ہیں ہمارے دوست یار احباب رشتہ دار، اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما لیجئے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق میں برکت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کو آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجئے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلك عمن سواك. اے اللہ ہمارے جائز مقاصد حسنا اے اللہ سب کے سب میں ہمیں بامراد فرما دیجیے, اور اے اللہ ہمارے جتنے مقاصد ہمارے دین کے لیے دنیا کے لیے نقصان دہ ہیں اے اللہ انہیں ہمیں نامراد فرما دے. اے اللہ اس کی جگہ دوسری نعمت ہمیں عطا فرما دے, اور جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں ان میں ہم کو خوش اور راضی فرما دیجیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے. جس بھائی بہن کے دل میں کوئی حاجت ہو جائے اے اللہ اس میں اس کو بامراد فرما دے. جن کے رشتے نہیں آئے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے, محبت والے رشتے عطا فرما دیجیے. جن کے رشتے ہو گئے ان میں آپس میں محبت فرما دیجیے, اور اے اللہ جو بھی اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دیجیے, اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کے لیے فرما بردار آنکھوں کی ٹنڈک بنا دیجیے. اے اللہ اپنا موتی اور فرما بردار بنا دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بات دے دیجیے, دو ہیں یہ بھی تقسیم نہیں ہوا تھا گلدستہ ارشادات جن کے پاس نہ ہو وہ لے لے, اور بھی ہیں اور نیا آواز آیا ہے دفع محبت الہیہ, اور کسی کو ہاں گلدستہ شادان بھی ہے جو نہیں ہے وہ سب کو دیکھ